بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجمة الباب کا دوسرا مقصد. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کفر سے انتہائی درجے کی نفرت یہ ایمانی عمل ہے. بہت سارے ایمانی اعمال ہیں تو ایمانی اعمال میں ایک اہم عمل ہے کفر سے انتہائی درجے کی نفرت کرنا. تیسرا مقصد کہتے ہیں کہ اب تک جو ابواب کتاب الایمان میں بیان فرمائے یہ ایمان کی شاخیں تھی, مثبت پہلو تھے. یہاں سے اعمال ایمان میں منفی پہلو کا بیان ہے. تو اب تک کے اقوال مثبت پہلو کا بیان ہے اور یہاں سے منفی پہلو کا بیان ہے. چوتھی بات, انسان کے دل کے اندر ایمان ایسا رچ بس جاوے, ایمان اس قدر مضبوط ہو جاوے کہ وہ کفر کی طرف جانے کو بالکلیہ پسند نہ کرتا ہو. جیسے کہ ایک آدمی, زندہ آدمی, اس کو کوئی آگ میں ڈال دے رہے تو زندہ آدمی کو آگ میں ڈالنا یہ اس کو بالکل پسند نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو آگ سے حتی الامکان بچاتا ہے. اسی طرح ایمان والا آدمی ایمان سے اعراض کر کے کفر کی طرف جانا بالکل پسند نہیں کرتا ہے. گویا ایک مومن کامل کا ایمان کیسا ہونا چاہیے. جس طرح وہ اپنے جسم کو آگ سے بچاتا ہے, آگ اس کے لیے نہایت ناپسندیدہ چیز ہے, اسی طرح اس کے لیے کفر بھی نہایت ناپسندیدہ چیز ہے. وہ کفر سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کام وہی آدمی کرے گا جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ایمان مضبوط ہوگا تو وہ کفر کی طرف لوٹ کر کے جانے کو بالکل پسند نہیں کرے گا. جی یہ حدیث شریف ابھی کچھ وقت پہلے گزری ہے، لیکن سند بدل گئی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سند بدل جائے تو بھی وہ روایت نئی کہلاتی ہے، اس لیے اس روایت میں کوئی تکرار نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کے اندر تین خصلتیں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا، ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ حلاوت ایمان کا مطلب ہے، نمبر ایک، طاعت میں لذت، کہ جس طریقے سے میٹھا کھانے میں لذت ہوتی ہے اس طرح انسان کو طاعت کے اندر لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ نمبر دو، دل میں ایسا انشراح نصیب ہوتا ہے کہ دین کے خاطر مشقت اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یہ ہے حلاوت ایمان، کہ دین اور ایمان کے لیے ایسا انشراح ہو جاتا ہے کہ دین کے لیے مشقت برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ حلاوت ایمانی کی برکت سے فانی دنیا سے آدمی اعراض کرتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ باقی رہنے والی چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ آخرت میں مجھے کون سی نعمت ملے گی، اس کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور دنیا کی فانی مزوں سے اعراض کر لیتا ہے۔ اب یہ حلاوت ایمانی محسوسات کے قبیل سے بھی ہے، معنویات کے قبیل سے بھی ہے، دونوں طرح کی یہ حلاوت ایمانی ہوا کرتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں کی سختیوں میں ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی تھی تو وہ کفار کے تمام مظالم کو برداشت کرتے ہوئے احد احد کہتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ کفر کی کڑواہٹ میں حلاوت ایمانی ان کو محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ احد احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو اس وقت پر وہ خوشی منا رہے ہیں، واتربا غدن الکل احبت محمدن وصحبہ، خوشی 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 آؤ خوشی آؤ، مر کے کل ملاقات کریں گے قبر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کرام کی۔ اب ان کو موت کی کرواہٹ میں ایمان کی حلاوت محسوس ہو رہی ہے، اس لیے وہ مزے لے رہے ہیں اس کے اندر۔ بہرحال دونوں طرح کی یہ حلاوت ایمانی ہوا کرتی ہے۔ کون سی تین خصلتیں پائی جائے؟ نمبر ایک، من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ محبوب ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے سیوا سے، جس کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ محبوب ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول سے یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فالذین آمنوا اشد حبا للہ، اور سب سے زیادہ غالب محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نیز محبت کا تقاضا اتباع بھی اس کے اندر سب سے زیادہ ہوگا، کہ وہ اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا سب سے زیادہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تو یہاں محبت بھی مراد ہے اور محبت کا نتیجہ اطاعت بھی مراد ہے۔ مما سوا ہوما یعنی اللہ رسول کے سوا سے۔ اب یہاں ہم یوں توجہ کریں گے جو پیچھے مسئلہ گزرا تھا کہ اللہ اور رسول کو تسنیہ کی ضمیر میں جو شامل کر لیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ محل محبت ہے، یہ محل محبت کے اندر یہ ذکر ہو رہا ہے، اسی لیے اللہ اور رسول دونوں کو تسنیہ کی ضمیر میں شامل کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت لازم ملزوم چیز ہے، اللہ رسول کی اطاعت لازم ملزوم چیز ہے، اسی لیے دونوں کو ہما ضمیر میں شامل کر دیا ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جو آدمی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کے واسطے محبت کرتا ہے، یعنی کسی سے بھی محبت کرے گا کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوگی، کوئی فانی مقصد مطمح نظر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی رضا کے خاطر محبت کرے گا۔ اور جو لوگ رضا الہی کے لیے محبت کرتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن خصوصی انعامات سے نوازیں گے۔ تیسری چیز، جو آدمی یہ ناپسند کرتا ہو کہ یہ کفر میں لوٹ جاوے بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو کفر سے بچا لیا، جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے یہ کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جاوے، یعنی آگ میں ڈالنا جس قدر ناگوار ہے اس سے بھی زیادہ ناگوار یہ ہیں کہ کفر کی طرف وہ لوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا، ماں باپ ایمان والے، ایمان والا خاندان، پیدائشی ایمان اللہ نے کفر سے بچا لیا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب دوبارہ کفر میں جانے کو وہ بالکل گوارا نہ کرے۔ یہاں کفر سے اعلیٰ درجے کی کراہت مطلوب ہے، کہ اعلیٰ درجے میں کفر سے کراہت کرے، یہ آدمی جو ہے کمال کا ایمان والا کہلاتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جائے گی تو ایمان کی حلاوت اس کو محسوس ہوگی۔ اب یہ تینوں علامت ہمیں ہمارے اندر پیدا کرنا ہے تو انشاءاللہ حلاوت ایمانی بھی نصیب ہو جائے گی۔ جی ترجمۃ الباب نیا قائم کر رہے ہیں۔ مرجیہ کی تردید کرنا مقصود ہے۔ مرجیہ کی نظر میں اعمال بے حیثیت ہے، مرجیہ اعمال کی حیثیت کو گھٹاتے ہیں۔ امام رحمت اللہ علیہ اس باب کو قائم کر کے عمل کی حیثیت بتلانا چاہتے ہیں اور مرجیہ کے اوپر رد کرنا چاہتے ہیں۔ لفظ فی جو ترجمت الباب میں استعمال ہوا یہ ظرفیہ بھی ہو سکتا ہے اور سببیہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ظرفیہ لیوے تو معنی کیا کریں گے؟ ایمان والے اعمال کے اندر ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایمان والوں کا اعمال کے اندر ایک دوسرے سے بڑا ہوا ہونا گویا مومنوں کے اندر آپس میں اعمال میں مقدار کے اعتبار سے کمی بیشی ہوا کرتی. کسی مومن کے اعمال صالحات زیادہ، کسی مومن کے اعمال صالحات کم. تو یہ تفاضل یعنی اعمال صالحہ کے اندر کمی بیش. ورنہ نفس ایمان تو تمام اہل ایمان کے اندر برابر سرابر ہوتا ہے، بس اعمال کے اندر کمی بیشی ہوا کرتی ہے. کسی کے نیک اعمال زیادہ، کسی کے نیک اعمال کم. نمبر دو، فی کو سببیہ مانو تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ الباب کا، ایمان والوں میں تفاضل اعمال کے سبب سے، ایمان والوں کے اندر تفاضل اعمال کے سبب سے یعنی اعمال کے سبب سے ایمان والوں کے اندر جو آپس کے اندر اونچا نیچا درجہ ہوگا اس کا بیان ہے اس باب کے ذریعے سے. باب کے متعلق چند اہم باتیں. نمبر ایک، سابقہ باب سے ربط کے ذریعے سے مطلب یہ نکلے گا کہ جب آدمی کفر سے بچے گا، کفر کے متعلقات سے دور رہے گا، تو نیک اعمال میں تفاضل ثابت ہو جائے گا. آدمی کفر سے دور رہے، کفر کے متعلقات سے دور رہے تو اعمال کے اندر تفاضل خود بخود ثابت ہو جائے گا. اس میں سابقہ باب سے ربط بھی ہو گیا، جو وہاں کفر سے کراہت کی بات تھی تو کفر سے دور رہو، کفر کے متعلقات سے دور رہو تو اعمال کے اندر تفاضل ثابت ہو جائے گا. نمبر دو، شروع کتاب الایمان سے امام عالی مقام ایمان کی کمی بیشی کو اجمالاً بیان کر رہے تھے اور یہاں سے ایمان کی کمی بیشی کو تفصیلاً بیان فرما رہے ہیں. نمبر تین، ایمان کی کمی بیشی کو اس سے پہلے طبعاً اور ضمناً بیان کیا اور یہاں سے مستقلاً بیان فرما رہے ہیں. نمبر پانچ، اس سے پہلے تفاضل فی نفسی تصدیق کا بیان ہے اور یہاں سے تفاضل اعمال کا بیان ہے. نا نفس تصدیق کے اندر تفاضل کا اب تک بیان ہوا اور اب اعمال کے اندر تفاضل کا بیان ہوا. چھٹی بات سمجھو, امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے مسلسل ابواب لا کر خود کا موقف ثابت کرتے ہیں. اختلافی مسائل کے لیے مسلسل ابواب لا کر اپنا موقف اور مسلک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چونکہ ایمان میں کمی بیشی کا مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ تھا, امام مسلسل ابواب لا کر کے اپنے موقف کو واضح کر رہا ہے. دیکھیے ہر مومن کا مزاج الگ الگ, قوت جسمانیہ میں بھی فرق ہوتا ہے, شوق اور رغبت اور جذبات میں بھی فرق ہوتا ہے, اس اعتبار سے اعمال میں بھی فرق ہوتا ہے. بعض لوگوں کی قوت جسمانیہ کم تو ان کے اعمال صالحہ بھی کم, بعض لوگوں کی قوت جسمانیہ زیادہ تو ان کے اعمال صالحہ بھی زیادہ, بعض لوگوں کا شوق اور رغبت عبادت ہی میں اعمال صالحہ ہی میں تو وہ بکثرت اعمال صالحہ کریں گے, بعض لوگوں کا شوق اور رغبت تفریح ہی میں تو وہ بکثرت تفریح کریں گے, بعضوں کا شوق اور رغبت ذائقہ الگ الگ انواع و اقسام کے کھانے میں تو وہ اسی میں لگے رہیں گے. تو جس طریقے سے انسان کا مزاج ہے, شوق ہے, رغبت ہے, اس کا اثر اعمال کے اوپر بھی پڑتا ہے. بہت سو کو مزہ مال کی کثرت میں آتا ہے, جیسے کہ بہت سو کو کھانے کی کثرت میں مزہ آتا ہے. اس لیے امام نے یہ عنوان قائم کیا, تفاضل اہل الایمان فی الاعمال, اعمال کے سبب سے اہل ایمان میں آپس میں درجات میں کمی بیشی ہونا. ظاہر ہے کہ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے وہ آدمی بڑا اونچا سمجھا جائے گا. ان کرمکم عند اللہ اتقاکم, جی ذرا دیکھیے سند میں مامو بھانجے ہیں اور استاد شاگرد دونوں اسماعیل نام کے ہیں, ذرا سے فرق کے ساتھ. امام بخاری کے استاد ہے اسماعیل اور امام ہے محمد ابن اسماعیل. یہ جو اسماعیل ہے نا یہ بھانجے ہیں اور ان کے جو استاد ہے حدثنی مالک, یہ مشہور امام صاحب موطا امام مالک, یہ مامو ہوتے ہیں. امام مالک مامو اور یہ اسماعیل بھانجے ہوتے ہیں. تو گویا کہ اس زمانے میں یہ علمی ایسا سلسلہ تھا کہ بھانجا مامو سے روایت کر رہا ہے, مامو بھانجے کو حدیث سنا رہے ہیں. کیسا پیارا مبارک سلسلہ ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام مالک کی سند سے یہ روایت کی اور اس میں امام بخاری کے استاد ہے امام مالک کے بھانجے حضرت اسماعیل، لیکن غضب کی بات یہ ہے کہ یہ روایت موطأ میں نہیں ہے، امام مالک کی اپنی موطأ میں یہ روایت امام مالک نے ذکر نہیں کی ہے، حالانکہ سند اتنی عالی ہے کہ خود امام بخاری اپنی صحیح میں لے رہے ہیں یہ روایت. عن عمر بن یحیی المازنی، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں عمر بن یحیی المازنی سے، اور وہ اپنے والد یحیی مازنی سے، اور وہ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سعد بن مالک. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہو گیا. اب آگے دیکھو، تعلیق دیکھو آگے. قال وہیب، حدیث کے بعد عبارت ہے دیکھو، قال وہیب، یہ وہیب ابن خالد ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ قال وہیب کہہ کر کے حدیث شریف کی دوسری سند لائے، تعلیق لائے. سوال یہ ہے کہ یہ دوسری تعلیق لانے کی امام کو ضرورت کیا پڑی، کیا ضرورت پیش آئی دوسری تعلیق لانے کی؟ تو سمجھو، قال وہیب حدثنا عمر، اب دونوں سند ذرا ملاتے چلو. پہلی سند کے اندر ہے ان عمر بن یحیی المازنی، ان انا، اور دوسری سند کے اندر حدثنا عمر بن یحیی المازنی، گویا کہ دوسری سند میں تحدیث کی صراحت ہے اور ان انا کے مقابلے میں تحدیث کی صراحت زیادہ اولا ہوا کرتی. یہ پہلا فائدہ ہوا تعلیق اور دوسری سند کو لانے کا. دوسری بات سمجھو، ابھی آپ نے حدیث شریف کی قرات سنی تو اس میں کیا لفظ ہے دیکھو، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ اَوِ الْحَيَاةِ. امام بخاری کے استاذ الاستاذ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو شک یہ ہوا کہ حدیث میں حیا کا لفظ ہے یا حیات کا لفظ ہے، اس لفظ کے معاملے کے اندر شک ہو گیا کہ امام مالک کی جو استاد ہے عمر بن یحیی المازنی، انہوں نے جب امام مالک کو حدیث سنائی تو حیا کا لفظ سنایا تھا کہ حیات کا لفظ سنایا تھا، اس میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو شک ہو گیا. یہ جو دوسری سند لائے ہیں اس دوسری سند کے اندر تعین ہے. کیا تعین ہے؟ لفظ حیات کی، کہ فیلقون فی نحر الحیات، یہ تعین ہے اس کے اندر. تیسرا فرق ہے، حدیث شریف کے الفاظ کیا ہے؟ اخرجو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. امام مالک والی سند کے اندر من خردل من ایمان ہے، اور یہ جو دوسری تعلیق لائے وہاں لفظ ہیں خردل من خیر، خردل من خیر، اور لفظ خیر عام ہے، اس میں ایمان بھی شامل ہوتا ہے اور ایمان کے علاوہ دوسری خیر بھی شامل ہوتی ہے. یہ تین فرق ہو رہے ہیں تعلیق کو ذکر کرنے سے، اسی لیے امام علی مقام نے اس حدیث شریف کو ذکر کرنے کے بعد وہیب ابن خالد کے حوالے سے تعلیق ذکر فرمائی اور فرمایا قال وہیب
حدثنا عمرو الحيات وقال خردل من الخير. یہ تین فرق جو ہے ہو جاتے ہیں دونوں روایت کے درمیان. اب دیکھیے روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے, جہنمی لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. یہ محشر کے حساب کتاب کے بعد کی بات ہے کہ محشر میں جب حساب کتاب ہو جائے گا اور جنتی لوگ جنت میں پہنچ گئے, جہنمی لوگ جہنم میں پہنچ گئے. ثم یقول اللہ, پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائیں گے. سوال یہ ہے کہ اللہ کس کو ارشاد فرمائیں گے, تو دو احتمال یاد رکھنا. باری تعالی ارشاد فرمائیں گے ملائکہ کرام سے, اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے انبیاء اور صالحین سے باری تعالیٰ فرمائیں گے. اس لیے کہ میدان قیامت میں انبیاء کی بھی سفارش ہوگی اور اللہ کے صالحین بندوں کی بھی سفارش ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ملائکہ کو, یا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انبیاء اور صالحین کو جنہوں نے شفاعت کی خدمت انجام دی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے, کیا فرمائیں گے؟ اخرج من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. جاؤ جہنم کا دورہ کرو, اللہ ملائکہ کو فرمائیں گے, یا انبیاء اور صالحین سفارش کرنے والوں کو فرمائیں گے, جاؤ جہنم کا دورہ کرو اور جا کر کے جہنم میں دیکھو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوئے اس کو بھی جہنم سے نکال نکال کر کے لاؤ. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی. ان لوگوں کا لقب ہوگا اتقاء اللہ, کہ اللہ نے اپنے کرم سے ان کو آزادی دی. اس لیے کہ محشر میں حساب کتاب ہو گیا, وہاں جن کو جہنم میں جانا تھا وہ گئے, جنت میں جانا تھا گئے, سفارش کرنے والوں نے سفارش کر ڈالی, انبیاء نے صلاح نے, سب کا کام پورا ہو گیا. اب جہنم ہی جہنم میں جل رہے. اس دور میں باری تعالیٰ جو ہے ملائکہ کو یا سفارش کرنے والے انبیاء اور صلحاء کو فرمائیں گے, جاؤ جہنم کا جائزہ لو, سروے کرو, جس کے دل کے اندر ایک رائے کے دانے کے برابر ایمان تمہیں ملے اس کو جہنم سے نکال کر کے لے آؤ. اتنی بڑی رحمان کی رحمت ہوگی, اتنی بڑی رحیم کی مہربانی ہوگی کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اس کو جہنم سے نکالنے کا حکم دیا جائے گا. شرا فرماتے ہیں کہ یہ خردل ہے کیا چیز, تو کا اقل ترین مقدار کو بتلانا. اسی لیے کہ ہمارے محاورے میں قلیل ترین مقدار رائی ہوا کرتے ہیں, کہ ہم جب کبھی اپنے محاورے میں کوئی بات بولتے ہیں تو بولتے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی میری بات میں جھوٹ نہیں ہے. یہ ایک محاورہ ہے قلیل ترین مقدار کو تعبیر کرنے کے لیے. دوسری بات سمجھے, بعض شراح کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں خردل سے رائی کا وزن مراد نہیں ہے, کہ جس کے دل میں رائی کے وزن کے برابر ایمان ہے. उनको निकाल करके लाओ, ये मुराद नहीं है। वजह क्या कि ईमान कोई मुजस्सम चीज तो ही है कि उसका वजन किया जाए और वो राय के वजन के ऊपर आ जाए। लेकिन दूसरे हजरात ये कहते हैं अगरचे ये ईमान आमाल दुनिया में मुजस्सम नहीं है लेकिन आखिरत के अंदर तो मुजस्सम हो जाएंगे, इसीलिए मुजस्सम होने के बाद उनका भी वेट वजन होगा और उनकी भी जो है कोई मिकदार होगी। इसीलिए एक बात हम जहन के अंदर यूं रखना कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मानवी है और वो मानवी चीज को समझना इंसान के लिए मुश्किल होता है, तो नबी उसको महसूस चीज से तशबीह देते हैं ताकि लोगों की समझ में आ जाए। अब ईमान की मामूली सी मिकदार लोगों को समझानी है तो उसको समझाने के लिए खरदल की ताबीर दी ताकि लोगों की समझ में आ जाए कि यहाँ मतलब ये लेना है कि जरा सा भी अगर किसी के दिल के अंदर ईमान होगा तो अल्लाह के यहाँ उसकी कदर होगी, और जरा से ईमान वालों को मामूली से ईमान की बरकत से अल्लाह जहन्नम से निकलवाएंगे और बाकायदा हुक्म देंगे मलाइका को, नबियों को, सालीम को, जाओ सर्वे करो जहन्नम का। मामूली सा भी जिसके दिल के अंदर ईमान लाओ निकाल करके उसको। फयुखरजून मिन्हा, अब जिन रिवायतों में खरदलिम मिन खैर का लफ्ज आया है, खरदलिम मिन खैर, तो खरदलिम मिन खैर वाले लफ्ज से इमाम बुखारी का इस्तिदलाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इनके इस्तिदलाल की तो पूरी बुनियाद है खरदलिम मिन ईमान। इमाम मालिक वाली रिवायत के लफ्ज पर यकीन करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मसलक के ऊपर इस्तिदलाल किया है कि जब एक राय के दाने के बराबर ईमान कम से कम दर्जे के ईमान वाले का, तो बड़े दर्जे के ईमान वालों का ईमान तो उससे भी ज्यादा मिकदार का, तो इससे वो यजीदु वयन कुछ साबित कर रहे हैं इमाम रहमतुल्लाह अलैह कि कम से कम दर्जे का ईमान वाला राई के दाने के बराबर, तो बड़े दर्जे के ईमान वालों का ईमान कितना ऊंचा होगा। तो किसी का बड़ा ईमान, किसी का मामूली ईमान, यजीद यनकुश साबित हो रहा है। तो मिन ईमान वाली जो इमाम मालिक की खिरात है उससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का दावा साबित होता है, लेकिन खुद जो हजरत वहेब के हवाले से रिवायत लाए जिसमें लफ्ज है वखर दलिम मिन अल ईमान, वखर दलिम मिन खैरिन, मिन खर दलिन मिन खैरिन, तो उससे इमाम का इस्तिदलाल खत्म हो जाता है, क्योंकि लफ्ज खैर तो खैर के जमीय अनवा को शामिल है और उसके अंदर ईमान उसका एक फर्द हो जाएगा, तो फिर उस सूरत के अंदर लफ्ज ईमान की ताइन नहीं रहेगी, तो फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इस्तिदलाल भी टूट जाएगा। तो जब इस्तिदलाल आपका एक मजबूत इमारत पर नहीं है तो फिर हमें जवाब देने का ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। मिन खरदलिम मिन ईमानिन फयुखरजून मिन्हा, वो लोग जहन्नम की आग से निकाले जाएंगे। कैसे निकलेंगे? कदिस वद्दू, काले कोयले हो गए होंगे, यानी जल जल करके काले فوئلے ہو چکے ہوں گے. پیچھے ایک روایت میں بتلایا تھا کہ کالے کوئلے,
بعد روایت میں یہ مضمون ہے کہ کیسے کالے کوئلے, کہ جب ان کو نکالا جائے گا تو کوئلے کا جو برادہ ہوتا ہے, کوئلے کا پاؤڈر اس شکل کے اندر, یعنی جہنم کے اندر یہ اپنے گناہوں کی سزا میں ایسے جلے ایسے جلے کہ ان کا جسم ہی نعوذ باللہ باقی نہیں رہا, جل جل کر کے وہ کالے کوئلے کی طرح ہو گئے. پھر کالے کوئلے کا راکھوڑا ہوتا ہے, یعنی اس کا برادہ اس کا پاؤڈر ہوتا ہے. اس شکل کے اندر وہ لوگ جہنم کی آگ سے نکالے جائیں گے, اور نکالے جانے کے بعد ان کو جنت کی نہر کے کنارے کے اوپر ڈالا جائے گا. کوئلہ یا کوئلے کا برادہ پاؤڈر ڈالا جائے گا, اور جنتی لوگ اس کے اوپر جنتی پانی ڈالیں گے. تو جنتی پانی ڈالنے کی برکت سے جس طرح کھیتی کے بیج پر بارش کا پانی برستا ہے تو کیسے پودا اگ نکلتا ہے, اس طرح وہ جہنمی آدمی ہرا بھرا تر و تازہ خوش خرم جنت کی نہر کے کنارے پر اگ نکلے گا اور زندہ ہو کر کے جنت میں آ جائے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خصوصی کرم ہوگا, خصوصی نوازش ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے, کہ ایک آدمی جو اپنے گناہ کی نحوست میں جہنم میں جل جل کے کوئلے جیسا کالا بن چکا ہو, بلکہ جب اس کو وہاں سے نکالا گیا تو برادہ بن چکا ہو, اس کو لایا جائے گا اور جنت کی نہر کے کنارے پر ڈالا جائے گا. اللہ کی کیسی مہربانی. فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ اَوِ الْحَيَاةِ, دونوں طرح اس کو پڑا گیا ہے, حیا بھی اور حیات بھی. حیا کے معنی مطر, بارش کے پانی سے بنی ہوئی تازی تازی نہریں, اس کو نہر الحیا کہا جاتا ہے. یعنی بہت ساری پانی کی نالیاں ایسی ہوتی ہے کہ جو سال بھر آپ کو نظر نہیں آئے گی, بارش کا پانی گرے گا تبھی وہ نظر آئے گی. ڈرینیج سسٹم, پانی کی نالیاں, اب آپ دیکھیے کہ اس وقت کے اوپر بہت سی نالیاں ہم کو نظر آئے گی, باقی سال کے آٹھ مہینے وہاں قطرہ بھی نہیں ہوتا, اور ابھی جب بارش کثیر مقدار کے اندر برستی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے نالے نالیاں اس کے اندر پانی بہنے لگتا ہے, اس کو نہر الحیا کا لفظ دیا جاتا ہے. دوسرا لفظ ہے نہر الحیات. نہر الحیات کا لفظ ہو تو کیا معنی, جس طرح دنیا میں اللہ نے آب حیات رکھا ہے جنت کے اندر نہر حیات رکھی. نہر حیات دنیا میں جو ہے اس کی تاثیر کیا ہے, وہ وہاں سورہ کہف میں آپ نے پڑھ لی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام وہ زمبیل میں مچھلی تلے لی بنے لی ایک طرف کھائے لی وہ جو لے کر کے چلے تھے, اور ایک چٹان کے پاس وہ موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے. وہ بقرعید سے پہلے بدع الوحی میں روایت آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, وہ اس میں تو اس کے اندر جو ہوا تھا کہ وہ جو مردار مچھلی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پتھر کے پاس سوئے تو وہاں آب حیات کا چشمہ تھا, اس میں سے پانی کا قطرہ کسی سبب سے اڑا اور اڑ کر کے وہ تلی بھنی ہوئی مچھلی کے اوپر لگ گیا, جس کی وجہ سے وہ پوری مچھلی دوبارہ زندہ ہو گئی. تو دنیا کے اندر یہ آب حیات ہے, اللہ جانے کہاں پر ہے, موسیٰ علیہ السلام کی تلے ہوئی مچھلی کو لگا تھا تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، اور آج تک اس کی نسل دنیا میں زندہ ہے، وہ مچھلی زندہ ہوئی اور اس کی نسل زندہ ہے آج تک. تو وہ اس طرح جنت میں ایک نہر حیات ہے کہ اس نہر حیات کا پانی ڈالا جائے جس کسی کے اوپر تو اس کے اندر زندگی آ جائے. تو یہ نہر الحیات کی صورت کے اندر معنی نکلے گا. شک کا مالکن، راوی حدیث امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اس میں شک ہو رہا ہے کہ نہر الحیا کہا یا نہر الحیات کہا. فیمبتو نکما تمبت الحبت فی جانب السیل. اب ایک اصطلاح سمجھو، کاف، کاف ایک لفظ ہے، بارش کے موسم میں سیلاب آتا ہے تو سیلاب کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ندی نالے نہر کے اطراف میں پورا کرکٹ وغیرہ ہوتا ہے، سب بہتا ہے، بہ کر کے آگے چلتا ہے. سیلاب کم ہوتا ہے تو نہر ندی کے اطراف کی جو جگہ ہے وہاں یہ کوڑا کرکٹ جم جاتا ہے، جامد شکل میں ہو جاتا ہے. اب یہ جو کوڑا کرکٹ نہر ندیاں بہا کر کے لاتی ہے اور پھر وہ نہر ندی کے اطراف میں جم جاتا ہے، یہ کھیتی اگانے کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے. اسی لیے جن کھیتوں میں سیلاب کا پانی گشت کر جاتا ہے وہاں کی کھیتی بہت عمدہ ہو جاتی ہے آئندہ چل کر کے. اسی لیے کہ سیلاب کے پانی کے ساتھ یہ جو کوڑا کرکٹ وغیرہ بہ کر کے آیا، یہ کھیتی کو ایک طرح کی سمجھو وٹامنس مل گئے، ایک طرح کی قوت مل گئی. اب بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی کے اوپر کا کوڑا اور کرکٹ جو نہر ندی کے کنارے جامد ہو گیا، اس میں اگر کوئی بیج لگ گیا گیہوں کا یا کسی اور چیز کا، تو یہ بیج بہت جلدی اگ نکلتا ہے، بہت تیزی سے اگ نکلتا ہے. تو چونکہ آپ حضرات نے دیہاتی کھیتی والی زندگی نہ دیکھی ہے نہ مشاہدہ کیا ہے، آج وی آئی پی زندگی میں بڑے ہوئے ہو، اسی لیے جو ہے یہ چیزیں جلدی ذہن میں آتی نہیں ہیں، لیکن ایسی چیزیں بھی دیکھنی چاہیے محسوس سمجھنے کے واسطے. ان بارش کے ایام میں جب سیلاب آتا ہے تو کوڑا کرکٹ سب بہ کر کے آتا ہے، پھر کوڑا کرکٹ جم جاتا ہے، پانی کے کنارے پر بھی جم جاتا ہے اور بعض مرتبہ پانی کے اوپر بھی جم جاتا ہے. اب یہ چیز کے اندر اگر کوئی بیج ہو تو وہ بیج بہت تیزی کے ساتھ اگ نکلتا ہے، بہت جلدی اگ نکلتا ہے، اسی لیے کہ وہ نہایت مقوی ہے اگانے کے اعتبار سے، اس کو کھیتی اگانے کی اس میں صلاحیت بہت عمدہ اور بہترین ہوا کرتی ہے. تو حدیث شریف میں یہ تشبیہ دی گئی، فیمبتون، یمبتون کا مطلب کون لوگ ہیں، جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایماندار، جہنم میں جل جل کر کے کوئلے بن چکے تھے، جب ان کو نکال کر کے لایا گیا اور جہنم کی نہر جنت کی نہر حیات پر ان کو ڈال دیا گیا، تو نہر حیات پر آنے کے بعد وہ اگ نکلیں گے، انسان اگ نکلیں گے. جیسے کہ دانا سیلاب کی ایک جانب کے اندر اگ نکلتا ہے،
جیسے کہ دانہ سیلاب کی ایک جانب میں اگ نکلتا ہے، کتنا تیزی سے اگ نکلتا ہے، اس طریقے سے یہ جہنمی لوگ جنت کی نہر حیات کے کنارے کے اوپر آ کر کے جنت کی نہر حیات کا پانی ملنے کی برکت سے وہ اگ نکلیں گے اور دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. گویا دنیا کی جو ناممکن چیز ہے وہ وہاں ممکنات میں سے ہو جائے گی. دنیا میں کبھی ایسا سنا کہ انسان کی کھیتی ہوتی ہو اور انسان اگتا ہو؟ دنیا میں تو آپ قلم کاری کرو کہ ایک درخت کی ایک شاخ لگا دی دوسری جگہ کے اوپر تو ایک پورا پودا اگ جائے گا. قلم کاری ہوتی ہے دنیا کے اندر، لیکن انسان میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان کا ہاتھ کاٹ کے کہیں لگاؤ، روزانہ پانی اور کھاد ڈالو، جب اس پر انسان اگے گا. ایسا دنیا میں ناممکن ہے، لیکن جنت میں یہ ممکنات میں سے ہے کہ وہاں ایک جہنم میں جلا بھنا کالا برادہ شودہ انسان نہر حیات کے کنارے کے اوپر لا کے ڈالا جائے گا اور اس کے اوپر جنت کی نہر کے پانی کئی چھینٹے لگیں گے، تو اس سے وہ کامل انسان کی شکل میں اگ نکلے گا. یہ عجیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت اور قدرت ہوگی اس جنتی آدمی کے حق کے اندر، حالانکہ وہ بڑا گنہگار تھا.